ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، انسان کا جو عمل ہے وہ جذبات کے تابع ہے. انسان کا عمل اس کی تمنا کے تابع ہے. جذبہ جیسا ہوگا عمل ویسے ہوگا. انسان کی تمنا اور اس کی خواہش جس طرح ہوگی عمل اس طرح ہوگا. گویا جذبات انسان کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وہ امام ہیں، عمل اس کے تابع میں. دلوں میں اٹھنے والی جذبات کی پیداوار اگر ناپاک گندی ہے تو اعمال بھی گندے، خیالات بھی گندے، خواب بھی گندے، تمنائیں سب گندی ہوں. اگر دلوں میں پیدا ہونے والے جذبات پاکیزہ ہوں، پاک صاف ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو عمل انسان کے بدن سے نکلتا ہے وہ عمل پاکیزہ ہوتا ہے. یہ اصول ہے، یہ بنیاد ہے کہ انسان کا عمل اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے. پوری دنیا میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں بھی، جس لائن میں، جس شعبے میں، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جذبہ بگڑا ہوا ہے. انسان کی وہ تمنائیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کا رخ پھرا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اعمال، جس کی بنیاد پر انسان کی ایک ایک چیز بگڑی ہوئی ہے. تو سب سے بڑی بنیادی بات کہ انسان کے جذبات اور اس کی تمنائیں درست ہونی چاہیے. آخرت کی زندگی کا یقین جب ہوتا ہے، اعمال سے کامیابی کے ملنے کا یقین جب آتا ہے، تو پھر آدمی کے دلوں کے جذبات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، تمنائیں بھی پاک ہوتی ہیں. لیکن جب ایک انسان دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے اور دنیا کی چیزوں کے ملنے کو عزت کا معیار سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کے اعمال بگڑتے ہیں. بگڑے اس لیے کہ اس کے جذبات اور تمنائیں بگڑ چکی ہیں. سورہ احزاب کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت جو نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی مبارک عورتوں کی تمنا اور ان کی خواہش پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کا. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب مردوں سے زیادہ کیا ہے. آپ پورے قرآن پاک کو دیکھیں تو سب سے زیادہ خطاب جو نظر آتا ہے خطاب مردوں سے ہے. ہمیں اس کا احساس ہوا ہے، ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے کلام میں ہمارا بھی تذکرہ ہو. کتنی پاک صاف ستری خواہش ہے، کتنی پاکیزہ تمنا ہے سبحان اللہ. اور اللہ سے بڑا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ یہ فرمائش لے کر، یہ خواہش لے کر، یہ تمنا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی وہ خواتین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش کو اللہ کے دربار میں پیش کیا. اللہ نے ان عورتوں کی تمنا اور ان کی خواہش کی رعایت کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے یہ سورہ احزاب کی آیت اتاری. اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. سبحان اللہ، سوچیں غور کریں کیسی مبارک پاکیزہ عورتیں ہوں گی جن کی تمنا، جن کی خواہش ایسی بنی ہوئی، وہ اپنی عزت کو، اپنی شرافت کو کپڑوں میں، زیوروں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنی عزت، اپنی شرافت، اپنا فخر یہ محسوس کر رہے تھے کہ میرا تذکرہ اللہ کے کلام میں ہو. اللہ کرے کہ یہ جذبات، یہ تمنائیں پاکیزہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائیں. یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے، سر سے لے کر پیر تک انسان کا عمل. سر سے لے کر پیر تک انسان کا جو عمل ہے وہ عمل انسان کے جذبات کے تابع ہے. مردوں کا، عورتوں کا، ان دونوں کے جذبات اور ان کی تمناؤں کا رخ اور اس کا قبلہ جب صحیح ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، فرمائشیں بھی صحیح ہوتی ہیں، دعائیں بھی صحیح ہوتی ہیں. دعا کیا ہے؟ دعا وہ نکلتی ہے جو اندر کی خواہش ہوتی ہے، دعا وہ نکلتی ہے جو اندر کا جذبہ ہوتا ہے، خیال وہ آتا ہے جو اندر کی تمنا ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے جو اندر جو پل رہا ہے، سوچتا وہ ہے، اپنی محنت اس پر لگاتا ہے جو اس کو، جس کے اندر، جس کا جذبہ اندر پل رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ خاتون کا، پاکیزہ ایک نیک پارسا خاتون کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا دیکھو اس نیک خاتون کی پاکیزہ تمنا کو، اور اس لیے سنایا کہ تاکہ ہماری خواہشات اور ہمارے جذبات کا رخ صحیح ہو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی یہ بندی جو تمنا اور جو خواہش اور جو فرمائش کے ساتھ، جو اندر کے جذبے کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، ہمیں اس کی یہ تمنا پسند آ گئی، اور اس کی یہ تمنا پسند آئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو قرآن میں نقل کر دیا، وہ خواہش جو الفاظ بن کر اس کے ہونٹوں اور اس کے زبان پر آ گئے. اور یہ جو خاتون ہے، یہ جو تمنا کر رہی کہ اے اللہ جنت میں مجھے گھر عطا فرما تیرے پڑوس میں، کیا تمنا دے گی؟ اے اللہ جنت میں مجھے گھر عطا فرما تیرے پڑوس میں. اور یہ تمنا جو کر رہی تھی راحت کے نقشوں میں بستر پر لیٹ کر نہیں، عجیب حالات، عام حالات میں بیٹھ کر وہ تمنا نہیں کر رہی تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے شاہانہ ماحول نہیں. دوستو اس اللہ کی بندی پر زبردست حالات آئے، فرعون کی بیوی، فرعون جس نے طے کر رکھا تھا، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ملک مصر میں نہ پھیلے، اور یہ اس کی یہ چاہت تھی، اس کی یہ خواہش تھی، اور پوری سلطنت، پوری طاقت اس نے لگا دی اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین نہ پھیلے. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کر کے بتایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ملک مصر میں، بلکہ اس کے گھر، اس کے کمرے میں اللہ نے داخل کر دیا. یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، جس دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور جس دین کو مٹانے کے لیے ہزاروں نے لاکھوں بچوں کا اس نے قتل کیا، اللہ قدرت بتا رہے ہیں میں اللہ ہوں، میں اللہ، اننی ان اللہ، میں اس دین کو تیرے گھر کے اندر داخل کروں گا. یہاں تک کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ اسلام میں داخل ہوئی اور اعلان کیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی. بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا تھا، اس خاتون نے، اس اللہ کی بندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کو دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، ایک خوشبو اخلاق کی صفات کی محسوس ہو رہی تھی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے سامنے دونوں زندگیاں آ گئیں. ایک اس کے شوہر کی زندگی، اس کے شوہر کی زندگی ظلم و ستم والی زندگی، گھمنڈ اور غرور والی زندگی، تکبر والی زندگی، عیاشی والی زندگی، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا والی، ہمدردی اور خیرخواہی والی، دعا اور مناجات والی، عبادت والی زندگی. دونوں زندگیاں سامنے آئی، اس نے فوراً طے کیا یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ شخص اللہ کا نبی ہوگا، اس لیے کہ اس کی زندگی پاک صاف ہے. اسی وقت اس نے اعلان کیا میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں. اب سوچیں، اندازہ لگائیں، فرعون جس نے پوری طاقت لگا دی کہ دین نہ پھیلے، وہ دین اس کے گھر میں اور گھر والی میں پاگل ہو گیا. اور بیوی کون سب سے زیادہ بے پناہ عشق اور محبت اپنی بیوی سے کیا کرتا تھا. تاریخ کی کتابوں میں فرعون کی اس کی بیوی سے محبت کے واقعات ذکر کیے گئے کہ کیسے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، کیسے اسے چاہتا تھا. لیکن جس وقت اس اللہ کی بندی نے اسلام کو قبول کیا تو محبت نفرت سے بدل گئی. دنیا کی سب سے محبوب ترین بیوی سب سے نفرت والی مبغوث ترین بن گئی. اب اس پر حالات آنے شروع ہوئے. فرعون نے سب سے پہلے بھوک کھانا بند کیا، پانی بند کیا، بند کمرے میں بند کر دیا. لیکن حضرت آسیہ سلام ہو اس خاتون پر، اللہ کی بندی پر، استقامت کا پہاڑ بنی رہی، تس سے مس نہیں ہو رہی ہیں. اس نے کیا کیے، زہریلے جانور اندر چھوڑ دیے، مطالبہ کیا کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو ورنہ یہ تمہیں ڈس کر تمہیں ختم کر دیں گے. اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ سے مدد مانگتی ہے. روایتوں میں آتا ہے وہ سارے کے سارے زہریلے جانور اس کی حفاظت کرنے لگے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فرعون دے حیران پریشان، یہ کیسی عورت ہے، اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنے دن کے فاقے اور بھوک کے باوجود، زہریلے جانور آمنے سامنے، ان سب کے باوجود اللہ کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب اس نے آخری حربہ استعمال کیا، ملک کے بڑے بڑے جلادوں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ لوہے کی میخیں لے کر آؤ، اور اپنی محبوب ترین بیوی کو جس سے محبت کرتا تھا ایک پختے سے باندھ دیا اور باس پاس میں بیٹھ گیا. کہنے لگا دیکھو ابھی بھی مہلت ہے چند منٹوں کی، اللہ کے دین کو چھوڑ دو، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو، میری خدائی کو تسلیم کر لو. اگر تم تسلیم نہیں کرو گی تو یہ جلاد تمہارے جسم کے ایک ایک جوڑ میں تمہیں میخیں ٹھوکیں گے. میں دیکھوں گا تمہاری موت کا تماشا کہ تم کیسے تڑپ تڑپ کر جان دو گی. اللہ، ایسے حالات میں سوچیں، سنتے ہی آدمی پہ جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس کیفیت، اس موقع پر، اس خواہش کیا ہو سکتی ہے، تمنا اس موقع پر تختے سے لٹکا دیا گیا ہے، سامنے جلاد کھڑے ہیں میخیں لے کر، وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون زبردست میخیں لے کے کھڑے ہیں. اور اس موقع پر کسی سے پوچھا جائے تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی عورت کہہ دے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے جان بخش دی جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. کیسی کیسی خواہشات اور تمنائیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس عورت نے کیا کہا اس موقع پر، دبے الفاظ میں اللہ سے اپنی تمنا کا اظہار کیا، آسمانوں پر اللہ نے سن لیا. کیا کہنے لگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ، مجھے جنت میں اپنے پاس اپنا پڑوس مجھے عطا فرما. اللہ اکبر، کیا مانگ رہی، دیکھیں کیسی تمنا، کیسی خواہش اندر کی، اپنا پڑوس مجھے دے دے، اور یہ جو ظلم کر رہا ہے فرعون اور اس کے لوگ، اس سے مجھے نجات دے دے. یہ واقعہ اللہ نے ہمیں سنایا اس لیے تاکہ ہمارا، خاص طور پر ہمارا اور ہماری عورتوں کا، ان کی تمناؤں کا، ان کے جذبات کا رخ صحیح ہو جائے، تاکہ ان کا عمل، ان کی محنت، ان کی زندگی کی ہر چیز صحیح رخ پر چلے. اور اسی نہج پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو اٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. جذبات کی صحت کی تربیت بہت ضروری ہے دوستو. اندر کا شوق، رغبت جسے کہتے ہیں، رغبت کہتے ہیں نا، حدیثوں میں چیپٹر ہے، حدیثوں میں باب ہے، رغبت الصحابہ فی انفاق المال، رغبت النبی، صحابہ کا شوق اور ان کی تمنا اور ان کی خواہش اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اللہ کے دین پر چلنے کی، اس کے تحت میں واقعات بتائے جا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر ان کی تربیت فرمائیں، مردوں کی، عورتوں کی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب تبدیلی، ایک ماحول پیدا ہونے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دوپہر کا قیلولہ فرما رہے تھے، اچانک مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت ام حرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں تو صحیح مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کو لے کر سمندر کا سفر کریں گے. ہاں، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر سمندر کا سفر کریں گے. سوچا بھی نہیں جا سکتا سمندر کا سفر. حضرت ام حرام کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں اس جماعت میں میرا بھی حصہ ہو جائے. کسی تمنا. پھر آپ آرام کرنے لگے، پھر دوبارہ مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا، ایک اور جماعت مجھے دکھائی گئی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کو لے کر سمندر کا سفر کرے گی. حضرت ام حرام کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں اس میں میرا حصہ ہو جائے. آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، تم پہلی جماعت میں رہو گی. روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اپنے شوہر عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سمندر کا سفر کر کے اللہ کے دین کو، محنت کو پھیلایا. سب سر سے لے کر پیر تک کا عمل، ایک ایک عمل انسان کے جذبات اور اس کی تمنا کے تابع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھیرا ہے، موڑا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس حال میں آئی کہ آپ کے ہاتھ کیا ہو گئے تھے، چکی پیستے پیتے گتے پڑ چکے تھے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے نشان پڑ چکے تھے. خادم، ایک خادم مانگنے کے لیے آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم تھے، کوئی حرج نہیں تھا اپنی بیٹی کو ایک خادم دے دیتے. محنت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں کون کر رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد لے کر آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان مجھے ایک خادم دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، فاطمہ، خادم تو تمہیں دے دوں، لیکن اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں، اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دو. فرمایا، ابا جان وہ کیا ہے؟ فرمایا، فاطمہ، جب تم جاؤ سونے کے لیے بستر پر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بہتر کی چیز ہے. ایک بات دیکھیں، ایک بات بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئی تھی خادم مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی خواہش اور ان کی تمنا کو اللہ کے ذکر کی طرف پھیرا. فرمایا، یہ 3 تسبیحات کر لو، اللہ تمہارے جسم میں طاقت اور ہمت دے گا. علماء فرماتے ہیں، محدثین اس حدیث کی شرح میں، جو شخص ان 3 تسبیحات کی سونے کے وقت معمول بنا لے، موت تک وہ کبھی جسم کے اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں بنے گا. موت تک، موت مقدر میں رہے گی، اس وقت تک اس کا جسم کسی کا محتاج نہیں بنے گا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، دستک دینے لگی. آپ نے فرمایا، اس وقت تو یہ دستک فاطمہ کی ہے، جو جس انداز سے وہ دستک دے رہی ہیں، یہ حضرت فاطمہ کی. ام ایمن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا، ام ایمن سے، یہ وقت تو فاطمہ کے آنے کا نہیں ہے، جاؤ کی واڑ کھولو، دروازہ کھولو. جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئیں اور آ کر کہنے لگی، ابا جان گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، فرشتوں کی غذا ہے، ہماری غذا کیا ہے بتائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے پیٹ پر رکھا، فرمایا، فاطمہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، 30 دن ہو گئے اس کے اندر پکی ہوئی چیز داخل نہیں ہوئی، ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے 5 کلمات سکھائے، میں تمہیں بتا دوں، دیکھیں 5 کلمات۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان ضرور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اپنی انگلی پکڑ گئے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، مانگنے گئی ہیں کھانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حقیقی ہمیشہ کا سرمایہ دے رہے ہیں۔ یہ 5 کلمات اس امت کو ان کے فاقوں اور ان کی قربانی کی برکت سے ہمیں ملے۔ سوچیں دوست، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا فاقہ، اپنی ضرورت لے کے پہنچ گئے، آپ نے اپنی ضرورت پیش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 5000 بکریاں میرے پاس ہیں۔ کتنی؟ 5000 بکریاں چاہیے یا 5 ایسے کلمات جو خیر و برکت والے؟ کون سے چاہیے؟ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، اندر کی خود آدمی جھانک کر دیکھے کہ میں کیا جواب دوں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 کلمات خیر والے مجھے بتا دیں، وہ 5 کلمات۔ آپ نے بتایا، علی اس کو پڑھ لیا کرو، دنیا اور آخرت کا خیر تمہیں ملے گا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی خلقی میرے اخلاق میں وسعت دے دے، وطیب لی کسبی میری کمائی کو پاک صاف کر دے، وقنعنی بما رزقتنی جو آپ نے دیا اس پہ راضی مجھے کر دے، ولا تذهب شيء ولا تذهب قلبي الى شيء عني اصرفته، اے اللہ میرے دل کو میری زبان کو محفوظ کر دے اس چیز سے، اس گلی سے جس گلی میں تو جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جو چیز آپ مجھے دینا نہیں چاہتے اپنی حکمت کی بنیاد پر، اس کا خیال دل و دماغ اور زبان سے نکال دے، میں دل میں نہ اس کی خواہش رکھوں نہ زبان میں اس کی دعا کروں۔ کتنی بڑی دعا سوچیں، اے اللہ میرے دل سے میری زبان سے وہ چیز نکال دے جو آپ دینا نہیں چاہتے، بلکہ اس دل کی تمنا میرے دل میں ڈال دے، اس چیز کی خواہش میرے دل میں ڈال دے، اور اس چیز کی دعا میرے زبان پہ دے دے جو آپ دینا چاہتے۔ آدمی کا عمل خواہش کے تابع، اس کی سوچ، اس کے خیال۔ ایک واقعہ عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 حضرات مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں کے چاروں حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت علی نے دیکھا، ماشاء اللہ اتنے مبارک لوگ میرے گھر پہ آئے، بٹھایا، استقبال کیا، اچھی جگہ بٹھایا، گھر کے اندر جو سب سے بہترین چیز تھی اس کو لا کے پیش کیا۔ کیا تھی وہ؟ روایت میں آتا ہے، خوبصورت چمکدار روشن پیالے میں شہد وہ لا کے پیش کیا، اور اتفاق ایسا کہ اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا، سر کا بال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیالہ روشن، شہد میٹھا، اور اس کے اندر بال پڑا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو دیا، فرمایا، ابو بکر سوچو اس کے بارے میں۔ ہاں، اب آدمی کیا سوچے گا؟ جو اس کی جذبات پاک ہوں گے خیالات پاک بنیں گے، جذبات پاکیزہ ہوں گے اندر سے نکلنے والا عمل پاک ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کو لیا اور دیکھا، بہت ہی روشن چمکدار پیالہ ہے، خوبصورت، شہد میٹھا ہے اور اندر بال پڑا ہوا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کا مسلمان کا دل اس پیالے کی طرح روشن ہے, اور اس دل کے اندر جو ایمان ہے یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے, لیکن اس ایمان کو موت تک لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے. لیکن سوچ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, یہ جو چمکدار تشت ہے, یہ جو چمکدار روشن جو پیالہ ہے, مسلمان کا دل ہے دل. کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانھا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. کیا اللہ اکبر, اللہ کا کلام مومن کے سینے کو, اس کے دل کو, اور اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے, ایمان کی حرارت ہے, اس کو پیش کر رہا ہے سورہ نور کی آیت. فرمایا مسلمان کا دل اس روشن چمکدار پیالے کی طرح, اس میں جو شہد, اس میں جو ایمان ہے شہد سے زیادہ میٹھا. حدیث میں آتا ہے ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ آدمی جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا. فرمایا اس ایمان کو موت تک لے کے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی تینوں صحابہ کہنے لگے صدقت یا احبا, آپ نے میرے حبیب آپ نے سچ کہا, بڑی بہترین بات ہے. مجلس کتنی پاکیزہ, ایسا نہیں گرا دینی تھی کیا بیکار بات ہے میری سنو, نہیں پاکیزہ مجلس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ پیالہ آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے کو دیکھا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حکومت, حضرت عمر کا مزاج حکومت, اس پیالے سے زیادہ چمکدار روشن ہے, اور حکومت میں حکومت کرنا, حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, لیکن اس حکومت میں انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. سوچ دیکھیں حضرت عمر کی, حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار روشن, حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا, لیکن اس حکمرانی میں انصاف اور عدل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی ہے, یہ واقعہ اس پہ عرض کر رہا ہوں کیسے ان کے سوچ, کیسے ان کے خیالات تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیالہ لیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا علم اس پیالے سے زیادہ روشن ہے, چمکدار ہے. اس علم کو سیکھنا, اس پر محنت کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, لیکن اس علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں, علی تم بھی تو کچھ کہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں میزبان مہمان آئے ہیں, خود میزبان ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کو لیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مہمان کیا ہے, مہمان اس تشت سے زیادہ چمکدار ہے. مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, لیکن مہمان کو خوش کر کے گھر سے بھیجنا بال سے زیادہ باریک ہے. سمجھ رہے کیا فرمایا؟ مہمان اس پیالے سے زیادہ روشن, اور اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے, شہد سے زیادہ مجھے اس میں مٹھاس لگتی ہے. لیکن مہمان گھر آئے, خوش کر کے اس کو بھیجے, یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے. سبحان اللہ, کتنی بہترین بات. آپ نے فرمایا علی فاطمہ کو دے دو اور ان کی بھی رائے معلوم کرو. ہاں, وہ پیارہ اندر بھیجا گیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا, ارے اللہ, اس میں شہد میں بال پڑ گیا. سوچے تو سوچے کیا کہی ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی, غور سے سنے خاص طور پہ عورتیں, کیسی ان کی سوچ, کیسی ان کی تمنا تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیالے کو دیکھ کر کہنے لگی, عورت کے لیے حیا ایک چمکدار پیالے سے زیادہ روشن ہے. ایک عورت کے لیے شرم حیا اس پیالے سے زیادہ روشن ہے, لیکن ایک عورت کو پردہ کرنا شہد سے زیادہ مٹھاس کی چیز ہے. دوسرا, اجنبی کی نظر خود پہ نہ پڑے اور خود کی نگاہ اجنبی پر نہ پڑے, یہ بال سے زیادہ باریک ہے. کہنے لگی شرم و حیا عورت کے لیے اس پیالے سے زیادہ روشن ہے, لیکن پردہ کرنا, حجاب کرنا عورت کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے. لیکن کوئی کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے، اس کی نگاہ کسی پر نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماشاءاللہ کتنی بہترین بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر پوری بات ہی عرض کر دیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیا اور اس پیالے کو لے کر کہنے لگے، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ، اس پیالے سے زیادہ روشن ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا، دلوں میں اللہ کی پہچان کا اتر جانا، شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ پھر فرمایا، وہ اللہ کو پہچانتے ہوئے موت تک زندگی گزارنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں بڑی محبوب، میں بھی اپنی رائے پیش کروں، پھر اللہ نے کہا اس کو بھی میں کہوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ اس تشت، اس پیالے سے زیادہ روشن، اس اللہ کے راہ میں مال کا خرچ کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور مال کا خرچ کرتے کرتے رہنا موت تک، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے جو پل بچھایا گیا وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاں، تو میں وہاں بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام کی تربیت اسی انداز سے ہوئی تھی، وہ سوچا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جذبات پاک صاف۔ ذرا ہم اپنے دل کے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا تمنا میرے دل میں پل رہی ہے، کیا خواہش میرے دل میں پل رہی ہے؟ اگر ایک لاکھ ڈالر مجھے مل جائیں، کیا میرے اندر سے خواہش پیدا ہوگی؟ ہاں، کچھ مال کا حصہ مجھے مل جائے تو کیا میرے اندر کے جذبات بنیں گے؟ آدمی، خاص طور پہ دوستو، عورت کی تمنا میں بڑی طاقت ہے، عورتوں کی خواہش میں بڑی طاقت ہے، ان کے جذبات میں بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ عورتوں کی خواہش اور ان کی تمنائیں جب صحیح رخ پر لگیں گی، ہاں صحیح رخ پر، یہ طے کر لیں عورتیں کہ زندگی قناعت والی، سادگی والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی میری خواہش ہو، زندگی کیسی بنے، ہاں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والی، اللہ کے دین کی محنت کرنے والی، میرے بچے داعی بنے، دیندار بنے، حافظ بنے، انسانیت کی خدمت کرنے والے بنے، یہ جذبہ، یہ تمنا جب عورتوں میں ہوتا ہے، گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی وجہ مدینہ منورہ کی جو عورتیں تھیں، ان کی تمنا اور ان کی خواہشات کا رخ پھر چکا تھا، صحیح رخ پر ہو گیا، جس کی وجہ سے مردوں کی زندگی بھی آسان، فاقے مرد برداشت کر رہے ہیں آسانی سے، روکھا سوکھا کھا کر زندگی گزار رہے ہیں آسانی سے، جو اللہ دیا ہے اس پر راضی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں آسانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کی تمنا اور اس کی خواہش بدل چکی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو، جو سورہ احزاب کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ حضرات صحابہ کی عورتوں کی تمنا اور ان کی فرمائش پر اللہ نے قدر کرتے ہوئے آیت اتاری، خاص طور پہ یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے۔ عورتیں اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے آنسوؤں کو قیمتی بنائیں، ان کی تمنا اور ان کے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ امت گمراہی سے نکل سکتی ہے، امت ہدایت پر آ سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہانا، اپنی تمنائیں ظاہر کرنا، یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے، یہ اس امت کی عورتوں کی شائع نشان نہیں ہے۔ ایک اندر سے ایک فکر، ایک شوق بنے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں عبادت میں آگے بڑھنے والی، اللہ سے تعلق قائم کرنے والی، اللہ سے مانگنے والی، اور میرے بچے، میری بچیاں اللہ کے دین کی محنت کرنے والی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبات بھی اسی طرح پاک صاف فرمائے، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات، ہمارے خیالات ایک ایک چیز پاک صاف ہو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جذبہ صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، تمنا صحیح ہوگی عمل صحیح ہوگا، جذبہ گندا ہوگا، خیال، سوچ، عمل سب گندا ہوگا۔ وہ جذبہ بنتا صحیح کیسے؟ آخرت کا استحضار سامنے ہو، اعمال سے کامیابی کے ملنے کا، عزت کے ملنے کا یقین ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی جذبات کی تربیت ہماری کریں گے، پھر اس کی بنیاد پر عمل نکلے گا، ایک ایک عمل صاف ستھرا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في أخلاقنا، وطيب لنا في كسبنا، وبارك لنا وقنعنا بما رزقتنا يا ذا الجلال والإكرام. اي الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ یا اللہ، ہمارے جذبات کو پاکیزہ بنا، ہماری تمناؤں کو پاکیزہ بنا، ہمارے اے اللہ اے اللہ ہماری اے اللہ ایک ایک عمل کو پاک صاف بنا. الہ العالمین، اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے میں جو کوتاہیاں ہیں معاف فرما. یا اللہ اے اللہ معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے امت میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بے روزگار ہیں، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہماری عورتوں کو اے اللہ دین کی طرف اے اللہ پھیر دے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اندر وہ شوق، وہ رغبت، وہ اندر کی چاہت، وہ دل کی تڑپتی ہوئی چاہت بن جائے تجھے راضی کرنے کی، تیرے دین پر چلنے کی، تجھ سے تعلق قائم کرنے کی، تیرے اللہ تیرے دین پر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی. اے اللہ وہ اندر دل کے اندر کی تڑپ اور چاہت بن جائے تیرے اے اللہ غریب بندے جو محتاج بندے ہیں ان کی خدمت کرنے کی، تنات کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اپنی اے اللہ فضول خرچی سے بچا کر اے اللہ ان پر خرچ کرنے کے. اے اللہ ایسے جذبات، ایسے خواہشات جو مدینے کے مردوں عورتوں کے تھے اور بچوں کے تھے، اللہ اس کی روشنی کا کچھ حصہ ہمارے زندگی میں پیدا فرما. یا الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حالات کو درست فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين.